الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم مشکات المصابیح میں کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے ہیں. صوم المسافر کا باب زیر بحث ہے. جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتی بلغ قرا الغمیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے سال مکے کی طرف سفر میں نکلے. یہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ نے روزہ رکھا، یہاں تک کہ قرا الغمیم کے مقام پر پہنچ گئے. یہ عصفان سے کہا جاتا ہے کہ کوئی 3 میل کے فاصلے پر ہے. اس سے پہلے عصفان کی صراحت کے ساتھ یہ روایت گزر چکی ہے. فصام الناس، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر پر نکلتے ہوئے روزہ رکھ لیا تھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا. ثم دعا بقدم من ما فرفعه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر پہنچ کر ایک برتن پانی کا منگوایا اور اسے اس طرح اٹھا لیا. حتیٰ نظر الناس الیہ، یعنی پیش نظر ہی یہی لگتا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا دینا چاہتے ہیں. لوگوں نے بھی دیکھا. ثم شربا، پھر آپ نے پی لیا. یعنی اس طرح گویا سفر کی مشقت میں جب وہ صورت پیدا ہو گئی کہ روزہ نبھانا مشکل ہو گیا، تو لوگوں کی اس صورتحال کا اندازہ کر کے آپ نے یہ پسند فرمایا کہ انہیں روزے کھول دینے چاہیے. ظاہر ہے کہ آگے تھوڑا سا راستہ باقی تھا، لوگ مکے پہنچ رہے تھے، وہاں کیا معاملہ پیش آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. اس موقع پر آپ کی رائے یہی ہوئی کہ ہمیں روزہ کھول دینا چاہیے. چنانچہ آپ نے اس طرح سے روزہ کھول دیا. فقیل له بعد ذلک، تو آپ کو اس کے بعد بتایا گیا کہ ان بعض الناس قد صام، کہ بعض لوگوں نے اس کے باوجود روزہ نہیں کھولا. یعنی آپ نے روزہ کھول لیا، اس طرح کھولا کہ ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا اور ذرا ہاتھ کو بلند کیا کہ لوگ اسے دیکھ لیں اور وہ بھی روزہ کھول دیں، لیکن بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں کھولا. فقال اولئک الوساط، اولئک الوساط یہ نافرمان ہے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر صورتحال یہ نہیں تھی کہ آپ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ روزہ کھولا جا سکتا ہے، بلکہ ایک رہنما کی حیثیت سے جس مہم کے لیے نکلے تھے، اس کی ضرورتوں کے پیش نظر یہ چاہتے تھے کہ لوگ روزہ کھول لیں، تاکہ وہ آگے کی مشقتوں میں کسی ایسی صورتحال سے دوچار نہ ہو جائیں کہ جو اس مہم پر بھی اثر انداز ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس پس منظر میں فرمایا. یعنی یہاں بات یہ نہیں ہے کہ روزہ کھولنا یا روزہ رکھنا، اس میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا لازم ہو جاتا ہے. یہ بات اس سے پہلے روایتوں میں بیان ہو چکی ہے کہ سفر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رخصت ہے، اللہ کی دی ہوئی رخصت سے تم فائدہ اٹھاؤ. اگر نہیں اٹھانا چاہتے یا یہ خیال کرتے ہو کہ آسانی سے روزہ نبھا لو گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر پیغمبر، اللہ کا آخری پیغمبر، کسی موقع کے اوپر کسی مہم کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے لشکر کے لوگوں کو یا اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرتا ہے، خواہ یہ ایماء کی صورت میں کیوں نہ ہو، کہ وہ روزہ کھول لیں، تو اس پر یہ تبصرہ بالکل برمحل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت دین میں ہے اس میں ظاہر ہے کہ جہاں آپ اختیار دیں گے وہیں اختیار استعمال ہوگا، جہاں آپ کا یہ منشا نہیں ہے وہاں ہر شخص کو آپ کی پیروی کرنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی حیثیت قرآن مجید میں واضح کر دی ہے. یعنی پیغمبر کوئی فیصلہ کر دے، پیغمبر کوئی حکم دے دے، پیغمبر دین کے کسی معاملے میں کسی موقع پر یہ کہہ دے کہ رخصت سے فائدہ اٹھانا لازم ہے، کسی موقع پر کہہ دے کہ اٹھانا لازم نہیں ہے، ان تمام معاملات میں اس موقع کے لحاظ سے پیغمبر کی ہدایت ہی کی پیروی کی جائے گی. یہ بالکل ایک دوسری بات ہے، اور یہ قانون یا یہ اصول بالکل دوسری بات ہے کہ سفر میں ہر شخصی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی صورتحال کے لحاظ سے روزہ کھولے. لیکن اگر مسلمانوں کے درمیان اللہ کا رسول موجود ہو اور وہ کسی مہم کے پیش نظر کسی مصلحت سے سب مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ ما آتکم الرسول فخذو ہو و ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو رسول کہے لے لو وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. یہی اللہ کے رسول کا منصب ہے. اس منصب کو سمجھ کر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ صحابہ کرام معاملات کرتے تھے، تاہم کسی موقع پر بعض لوگوں سے غلطی بھی ہو جاتی تھی. اور یہ در حقیقت ایک بڑا لشکر ہے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کے لوگ ہیں، تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں سے یہ غلطی ہوئی، چنانچہ آپ نے توجہ دلائی اور یہ کہا کہ اولئک الوساط اولئک الوساط. عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائم رمضان فی السفر کالمفطر فی الحضر. عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سفر میں رمضان کا روزہ رکھے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ حضر میں روزہ رکھنے سے انکار کر دے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر رمضان کا روزہ رکھنا مشقت کا باعث ہو رہا ہو اور آدمی یہ خیال کر لے کہ نیکی یہی ہے، اور بعد میں کسی جگہ پر بے ہوش ہو کے پڑا ہوا ہو یا اس قابل بھی نہ رہے کہ اپنے لیے خیمہ ہی گاڑ سکے، تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس کا بھی کہ اگر آدمی حضر میں ہے تو اسے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور سفر میں ہے تو رخصت اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ کو محض نیکی کے شوق میں یا یہ خیال کر کے کہ میں نے رخصت پر عمل کیا تو یہ کوئی کمی کی بات ہوگی، روزہ رکھنے پر اصرار نہ کریں. تو یہ بات ہے کہ جو مختلف روایتوں میں مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے، ان سب کو پیش نظر رکھ کر ہی ہر مدعا کو سمجھنا چاہیے. یعنی یہاں پر جو بات بیان ہوئی ہے اس میں وہ تمام چیزیں ملحوظ رہنی چاہیے کہ جو پیچھے بیان ہو چکی ہیں، کہ اگر کوئی شخص یہ خیال کر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ میں اس کی مشقت نہیں اٹھا سکوں گا، تو یہ بالکل جائز ہے سفر میں. اور اگر وہ حضر میں بھی ہے اور وہاں پر کسی عذر کی وجہ سے بیماری ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بیماری اور تکلیف میں بھی اصرار کرنا کہ میں روزہ ہی رکھوں گا یہی نیکی ہے، سفر میں بھی اس بات پر اصرار کرنا کہ یہی نیکی ہے میں ہر حال میں روزہ رکھوں گا، یہ وہ چیز ہے جو زیر بحث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے دین میں قابل قبول نہیں ہیں. جب آدمی کسی حکم پر عمل کر سکتا ہے تو اسے عمل کرنا چاہیے، یہی مطلوب ہے. اگر ایک فرض ہے تو اس فرض سے کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، معذوری ہے جس میں اللہ نے رخصت دے رکھی ہے، تو اس میں اپنے آپ کو اس مصیبت میں مبتلا نہیں کر لینا چاہیے کہ میں نے اگر روزہ چھوڑ دیا یا میں نے کسی طبیب کی ہدایت کے مطابق روزہ نہیں رکھا، دراں حالے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ بیماری ہے یا سفر کی مشقت درپیش تھی، اور اس کے باوجود یہی خیال کر لیا کہ میں آخر نیکی کے اس درجے سے نیچے کیوں اتروں، تو یہ کوئی نیچے اترنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کے معاملے میں وہی رویہ ہونا چاہیے جو حضور نے ہمیں تلقین فرمایا ہے. البتہ جس موقع پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اب اس رخصت کے معاملے میں اللہ یا اللہ کا رسول کوئی فیصلہ سنا رہا ہے، جس کا ظاہر ہے کہ اب قیامت تک کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چیز تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو سکتی تھی وہاں امتثال امر ضروری ہے. وعن حمزة بن عمر الاسلمی انه قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوت الصیام فی السفر. حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, مجھے تو اپنے اندر کوئی ایسی استطاعت میں کمی نہیں محسوس ہوتی, میں اپنے اندر اس کی قوت پاتا ہوں کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لوں. ہر آدمی ظاہر ہے کہ اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا ہے, فہل علیہ جناح, تو کیا اس میں کوئی گناہ کی بات ہے؟ یعنی اگر میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سفر سے مجھے کچھ نہیں ہوگا یا میں اس کی مشقت کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہوں, تو کیا میں اگر اس موقع کے اوپر روزہ رکھوں, سفر میں بھی روزہ رکھوں, تو یہ کوئی گناہ کی بات ہوگی؟ اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ حضور نے فرمایا, اب یہ دیکھیے عام حالات میں پورا قانون بیان کر دیا, ہے رخصت من اللہ عز و جل, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے. یعنی پہلی بات یہ فرمائی کہ روزہ رکھنے کا معاملہ سفر میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو, اس میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے. تو رخصت کے معاملے میں یہ خیال کرنا کہ یہ کوئی عزیمت کا مسئلہ ہو گیا ہے یا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج واقع ہو جائے گا, دونوں پہلوؤں ہی سے غلط رویہ ہوگا. صحیح رویہ یہ ہے کہ اگر ہمت ہے, طاقت ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر عمل کرنے میں کوئی مشقت محسوس نہیں کرتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کا کہہ دیا گیا ہے کہ اس میں رخصت ہے تو اب رخصت سے فائدہ اٹھانا ضروری ہو گیا. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ فرمائی کہ ہے رخصت من اللہ عز و جل, یہ اللہ بزرگ و برتر کی طرف سے دی جانے والی ایک رخصت ہے. پھر فمن اخذ بها فحسن, جس نے اس رخصت کو اختیار کیا, اس سے فائدہ اٹھایا, اس کے مطابق روزہ چھوڑ دیا, اس نے اچھا ہی کیا. یعنی اللہ کی رخصتوں سے فائدہ اٹھانا یہ کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے, یہ کوئی کمی یا کوتاہی کی بات نہیں ہے, اس سے اجر و ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. عبادات کے معاملے میں اللہ کا دین اسی کا تقاضا کرتا ہے. تو فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا فحسن, ومن احب یصوم فلا جناح علیہ, اور جس نے یہ خیال کیا یعنی جس نے روزہ چھوڑ دیا, تو فرمایا کہ اس نے رخصت سے فائدہ اٹھایا, اچھی بات ہے, اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کوئی کم تر رویہ اختیار کر لیا ہے. اور جس نے یہ سمجھا کہ میں اس کے باوجود کہ سفر میں ہوں میں روزہ رکھ سکتا ہوں اور میں روزہ رکھوں گا, فلا جناح علیہ, تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا فیصلہ اس شخص کو کرنا ہے, یہ باہر بیٹھ کر کوئی دوسرا شخص نہیں کر سکتا. وہی یہ بتائے گا کہ کیا میں اس کا تحمل کر سکتا ہوں, کیا میں یہ مشقت اٹھا سکتا ہوں. اگر اس کا فیصلہ یہ ہے تو روزہ رکھ لے, اس لیے کہ بعد میں روزہ رکھنے میں مشکلات ہوتی ہیں. تو بسا اوقات آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سفر میں بڑی آسانی ہے, جیسے اس زمانے کے سفر ہیں, آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں, اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں میلوں کا سفر بلکہ سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر گھنٹوں میں ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں ساری سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں. اس میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھ لے, اور اگر وہ یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں یہ مشقت بھی مسائل کا باعث بن سکتی ہے تو روزہ چھوڑ دے, اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں یعنی رخصت کے معاملے میں فیصلہ اپنے بندوں پر چھوڑ دیا ہے, اور وہ جو طریقہ بھی اختیار کریں گے اخلاص کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے محروم نہیں کریں گے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا, اگر اس طرح کی کسی رخصت سے متعلق اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہو اور وہ کوئی فیصلہ کسی موقع پر سنا دے, تو پھر سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس فیصلے کی پیروی کرے. مسافروں کے بارے میں یا اسی طرح سے جو لوگ کسی اور سبب سے روزہ چھوڑ رہے ہوں, یہ ہدایات ہیں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہیں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دین ہم تک کس طریقے سے پہنچا ہے. یعنی روزے فرض کر دیے گئے, وہ ایک سنت کے طور پر جاری ہو گئے, اس کے بعد قرآن مجید نے ان کے حکم کو دہرایا, ان سے متعلق بعض رخصتیں بیان کیں, بعض ان سوالوں کا جواب دیا جو لوگوں کے ذہن میں تھے یا عملی طور پر پیدا ہو گئے تھے. اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی. تو یہ جو حدیثیں ہیں ان میں در حقیقت دین کی تفہیم و تبیین ہوتی ہے, کوئی وضاحت ہوتی ہے، کسی سوال کا جواب ہوتا ہے، کوئی اطلاقی یا اجتہادی مسئلہ ہے جسے حضور واضح کرتے ہیں، اصل دین ہمارے پاس قرآن اور سنت کے ذریعے سے پہنچ گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے تو اپنی زندگی کا مشن یہی قرار دے رکھا ہے کہ دین میں تحقیق کی روایت کو زندہ رکھا جائے اور اس کے مطابق لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے۔ یہی نسخہ کیمیا ہے۔ اپنے بچوں کو آپ اس بات کی تعلیم دیں، اپنی آئندہ نسلوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ یہ دین جس کو ہم مانتے ہیں، یہ محض کوئی مان لینے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنی علمی بنیادیں رکھتا ہے، اپنا استدلال رکھتا ہے، اور استدلال کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے۔ میں اس کو اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علمی مطالعہ ہے جس کو ایک روایت کے طور پر آئندہ نسلوں کے لیے اب قائم کرنے کی ضرورت ہے۔
علم کے طریقے پر دین کو سکھانے سے مراد یہ ہے کہ بلائنڈ فیتھ کو ریزن سے بدلا جائے، تقلید تحقیق میں ڈھلے، اور اوپینینس پہ آرگومنٹ کی حکومت اور دلیل کی برتری قائم ہو۔
یہ ادارے جو کچھ بھی بنائے گئے ہیں وہ اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں۔ میں نے اگر المورد کی بنیاد رکھی تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے رکھی، اور اب یہ سینٹر بنایا گیا ہے تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے کہ ہر سطح پر لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے، بچوں کی سطح پر، بڑوں کی سطح پر۔ ہمارے ہاں جو لوگ دین کے عالم بننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ذوق پیدا کیا جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے کہ ان کے اندر یہ ذوق پیدا ہو کہ وہ تحقیقی نقطۂ نظر سے اسلام کا مطالعہ کر سکیں، اسلام کے معارف کا مطالعہ کر سکیں، جو کچھ ہماری ماضی کی روایت ہے جس کو ہم اپنی تراث کہتے ہیں اس کا مطالعہ کر سکیں۔ تو یہی چیز ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں اگر آپ اپنی نئی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔
یہ دور عصر حریت ہے اور عصر استدلال ہے، ایج آف ریزننگ اور ایج آف فریڈم۔ اس دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو مذہب، مذہبی تصورات کے بارے میں پیدا ہونے والے سوالات پر خاموش نہیں کروا سکتے۔ ہمیں استدلال کی قوت سے اور ریزننگ کے ذریعے ان کو جواب دینا پڑے گا، انہیں قائل کرنا پڑے گا۔ مشرق و مغرب میں اب یہ فرق ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نئے افکار سے دور کریں یا ان کو روکیں کہ وہ مختلف خیالات سے متاثر نہ ہوں۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ہم دنیا بھر کو قرآن و سنت کی مثبت تعلیم اس کے اصل ریزن کے ساتھ پیش کریں، اور الحمدللہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں اتنی قوت ہے، اتنی جان ہے کہ وہ اپنا دفاع خود کر سکتی ہے۔
مسلمانوں کی قومی زندگی کو اگر اپنی حیات قائم رکھنی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو وہ علم و اخلاق میں برتری کے مقام پر پہنچائے۔ اور علم و اخلاق میں برتری اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب آپ اپنے وجود، اپنی شخصیت، اپنی تہذیب، اپنی روایت اور اپنے مذہب کو علمی طریقے سے سمجھیں، اور اپنے وجود کا بھی علمی مطالعہ کریں، اور یہ بات جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا شرف آپ کا اخلاقی وجود ہے۔ اگر اس کو آپ نے تربیت کر کے فی الواقع اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا ہے اور قومی حیثیت سے آپ علم میں برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر دنیا میں بھی آپ کو برتری حاصل ہوگی۔
اس ادارے میں کسی بھی مذہب کا آدمی ہو، کسی بھی رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مسلک و فرقے سے وہ وابستہ ہو، اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اس کی دینی تعلیم، اس کی فکری نشو و نما کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ ہم نے ایسے نصابات بنائے ہیں، ایسے پروگرام تشکیل دیے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے تو وہ اپنے فیتھ کو ایکسپلور کرے، مذہب اس کی شعوری دریافت بنے۔
اس ادارے سے میری توقع یہ ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر یہ علم کی ترویج کو، تحقیق اور اعلیٰ درجے کی تصنیف و تالیف کو سہولتیں باہم پہنچانے ہی کو اپنا اصل مقصد بنائے۔ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر ماضی حال کے جو کچھ بھی تعصبات ہو سکتے ہیں ان سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور علم کے سچے خدام کی حیثیت سے اس ادارے میں لوگوں کو لایا جائے، اس میں تعلیم کا بندوبست کیا جائے، اس میں تربیت کا بندوبست کیا جائے، اس کے اساتذہ کے انتخاب میں، اس کے نصابات کی تدوین میں ہر جگہ یہی اصول پیش نظر ہو کہ کسی قسم کے تعصب کو روا نہیں رکھا جائے گا، علم کو جیسے کہ وہ ہے، جس طرح کہ وہ ہمیشہ سے رہا ہے، اس طرح لوگوں تک پہنچانے کی سعی کی جائے گی۔ استدلال کے ساتھ، ایسے کہ علم کا حقیقی مقصد لوگوں کے سامنے رہے، اور علم کا حقیقی مقصد کسی چیز کو اس کی حقیقت کے لحاظ سے جاننا ہے، نہ کہ اپنے تعصبات کے لیے استدلال فراہم کرنا۔
لہٰذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں، اللہ کے اس دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے اس کاوش کو آگے بڑھائیں۔ یہ کاوش محض آپ لوگوں کی مدد سے ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔
لوگوں سے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ بھی مسلمانوں کی قومی زندگی کے لیے تعلیم و تعلم کی اہمیت کو پہچانیں گے، اور اس طرح کے اداروں کی جو مدد بھی کر سکیں گے فراخ دلی کے ساتھ کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ رمضان میں غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کا خصوصی سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کے نشست کا پہلا سوال، جو درس حدیث دو دن سے آپ دے رہے ہیں روزے میں رخصت کے حوالے سے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہو یا اور دیگر مسلم ممالک ہوں، وہاں پر تو اس سے بالکل دوسری کیفیت نظر آتی ہے، اور ہمارے ملک میں تو باقاعدہ کوئی احترام رمضان آرڈیننس بھی ہے، کہیں کوئی کھاتا پیتا ہوا نظر آ جائے بغیر اس سے پوچھے کہ تم کیا ہو، مسافر ہو، مریض ہو، دکانوں کو بند رکھنے کا حکم ہے، ہوٹلوں کے آگے پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے اس میں تو سب کا سب معاملہ فرد پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دو مختلف رویے ہیں جو سامنے آتے ہیں؟
میرا خیال ہے کہ جب مسلمانوں کی بڑی حکومتیں قائم ہوئی ہیں تو اس میں آپ ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں جہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کا مذہب ہے، آپ کا دین ہے، آپ جن چیزوں کو عبادت سمجھتے ہیں یا کسی چیز کی حرمت حلت کے بارے میں آپ کے ہاں کوئی حساسیت ہے تو اس کو بھی طاقت کے ساتھ لوگوں سے منوائیں۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں اس پس منظر میں پیدا ہوئی ہیں، ان کی کوئی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں موجود نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی میرے علم کی حد تک کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی، ان کو بتایا جائے گا کہ روزہ کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کے لیے رخصت رکھی گئی ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی مسافر ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بستی میں یا کہیں آپ اگر رختِ سفر باندھ کے نکلے ہوئے ہیں اور وہاں پہنچے ہیں تو آپ ایسی صورتحال سے دوچار ہو سکتے ہیں کہ جہاں آپ کو کچھ کھائے پیے بغیر شاید کچھ وقت گزارنا ہی مشکل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں کہ اس کے لیے اس طرح کے آرڈیننس بنائے جائیں یا اس طرح کے احکام دیے جائیں۔ لوگوں کے اندر ایک عام احترام کی فضا پیدا کرنی چاہیے، اور میرا احساس یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں قانون کی طاقت سے کرتے ہیں تو اس سے دین، دین کے احکام، دین کی عبادات کے بارے میں ایک گریز اور فرار کا رویہ پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ چیز تہذیب بنتی ہے، یہ ثقافت کا حصہ بنتی ہے، باہمی احترام کی ایک فضا لوگوں کے اندر خود پیدا ہوتی ہے تو جس حد تک ممکن ہوتا ہے لوگ اس کا لحاظ کرتے ہیں، یہی میرے نزدیک بہت کافی۔
ٹھیک۔ اچھا، ہم سب ایک استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مثلا آپ مسلمانوں کی اکثریت والے ملک میں رہتے ہیں، سب کا روزہ ہے، دو چار لوگ کھڑے ہوئے سڑک کے کنارے کچھ کھا پی رہے ہوں تو اس سے لوگوں کے اس دل آزاری ہوتی ہے، ان کے احساسات جذبات کے منافی ہے اس کا یہ رویہ، تو اس لیے جو ہے اس کو روکا جاتا ہے کہ ابھی کھانا پینا ہے تو گھر میں جاؤ چھپ کے کھاؤ یا پردے لٹکا لو، لوگوں کے سامنے نہیں کھا سکتے۔
اس میں دل آزاری کا کیا سوال ہے؟ یعنی ایک عبادت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو کیا سارے کے سارے لوگ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں؟ تو وہاں آپ یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھیے یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اطمینان سے گپ شپ کر رہے ہیں، میری دل آزاری ہو رہی ہے۔ یہ دین ہے، اس میں دل آزاری کا کیا سوال؟ یہ دعوت کا موضوع بن سکتا ہے اور وہی بننا چاہیے۔ آپ اپنے بھائیوں کو توجہ دلائیں، آپ انہیں اس جانب متبع کریں، اور یہ گلی میں، بازار میں، مجھے معلوم ہے کہ جب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں ہمارے بچپن میں دیہات میں تو لوگ اس کا لحاظ کرتے تھے کہ سرے عام نہ کھائیں، دوسروں کے سامنے نہ کھائیں۔ یہ چیزیں تہذیبی روایت بنتی ہیں تو ان میں حسن ہوتا ہے، انہیں کو جب آپ قانون کی طاقت سے نافذ کرتے ہیں تو پھر اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے خود دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو مسافر تھے یا لاہور جیسے شہر میں ایسے تھے کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، ان کے گھر میں بھی کوئی کھانے پکانے کی صورت نہیں ہوتی تھی، تو عجیب قسم کی بیچارگی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے یہ دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میرا جو آبائی گھر تھا وہ اسٹیشن کے بالکل قریب ہے، کہ لوگ پھر ریلوے اسٹیشن پہ جا کے باقاعدہ پلیٹ فارم ٹکٹ لیتے اور وہاں جا کے کوئی کھاتے پیتے.
اچھا.
کیونکہ وہاں تو نہیں بند کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے میں اس کو موضوع نہیں سمجھتا. اس طرح کی چیزوں سے عزت نہیں پیدا ہوتی. قانون کی طاقت سے آپ کسی دین کی عزت کرائیں, اس کی شخصیات کی عزت کرائیں, اس کے احکام کی عزت کرائیں, یہ چیز جو ہے یہ باور نہیں کی جا سکتی کہ کوئی معقول آدمی کرے گا. ایسا ہی کرنا چاہیے کہ دین کو آپ لوگوں کے لیے محبت کی چیز بنائیں, استدلال کی چیز بنائیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے تو اس کو دعوت کا موضوع بنا لیں. آپ کے پاس جمعہ کا ممبر ہوتا ہے, وہاں سے لوگوں کو تلقین کریں. لوگوں کی تعلیم تربیت کے مواقع ہوتے ہیں, ان میں لوگوں کو بتائیں کہ وہ سر عام کھانے سے گریز کریں. لیکن ایک آدمی ایک ریستوران کے اندر جا کر بیٹھ گیا ہے, اس میں پردے لٹکانے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بالکل ہی احمقانہ باتیں ہیں جو بعض اوقات دینی حمیت کے عنوان سے کی جاتی ہیں. اس میں دیکھنا چاہیے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا خلفاء راشدین نے اس طریقے سے لوگوں پر دین کا نفاذ کیا تھا. یہ جتنے بھی احکام ہیں عبادات کے, ظاہر ہے اس میں اصل چیز یہ ہے کہ میرے اندر یہ دائیہ یا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی اطاعت کروں, میں اس کے سامنے صرف گندہ ہوں. اس کو اسی زاویے سے سوسائٹی میں سامنے بھی آنا چاہیے اور اسی زاویے سے اس پر عمل پیرا ہونے کی تلقین بھی کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے, ہم سے بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے جواب دیا سوال کا. اگلا سوال میرا, دعوت اور یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں, مختلف مشن ہوتے ہیں, مذہبی بھی سماجی بھی, ان سے متعلق ہے. ایک بڑی تعداد افراد کی ان سے وابستہ ہوتی ہے. دیکھنے میں آیا ہے کہ بسا اوقات وہ فرائض منصبی جو ان کے پرائمری ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ان سے صرف نظر کر کے وہ ساری توجہات اپنی اس دینی دعوت یا اپنی تحریک یا موومنٹ یا مشن کے لیے صرف کر دیتے ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا دین اسلام نے کوئی حدود و شرائط بتائی ہیں کہ جب آپ کسی کام میں سرگردہ ہوں تو کس حد تک آپ نے اس میں اپنی صلاحیتیں صرف کرنی ہیں, اور کس حد تک آپ کی جو اپنی ذمہ داری ہیں؟ لوگ عام طور پہ دینی تحریکوں کے حوالے سے صحابہ کرام کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے تو گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا, جو مال تھا سب کچھ دے دیا تھا, تو ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کے دین کی نصرت اور خدمت میں سب کرنا چاہیے.
دو بالکل الگ الگ باتیں. ایک آپ کی عمومی زندگی ہے, اس کو پورے توازن کے ساتھ گزارنا چاہیے. یعنی آپ کے بچے ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے اعزاء و اقربا ہیں, ان سب کے حقوق ادا کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت کا نظام بنایا ہے, کسی حال میں اس سے قدم بھی آگے نہیں رکھنا چاہیے. اللہ کے پیغمبر نے ہمیں جو تعلیم دی اور جو اسوہ آپ کا سامنے آیا, ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہو سکتا. وہ یہی ہے کہ لوگوں نے شادیاں بھی کیں, لوگوں نے بچے بھی پیدا کیے, لوگوں نے اپنے اعزاء کے حقوق بھی ادا کیے, ان کی ذمہ داریاں بھی پوری کیں, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوستوں کے ساتھ, تعلق والوں کے ساتھ بھی انہوں نے جو خیر اور نیکی کر سکتے تھے وہ کی. یہی صحیح بات ہے, کیونکہ انسانی معاشرت کی بنیاد اسی کے اوپر رکھی گئی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں صلہ رحمی کی کتنی تاکید کی گئی ہے, اور یہ فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی نہیں کرتا یا قطع رحمی کرتا ہے, وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظم کو درہم برہم کرتا ہے. تو آپ کی اولاد, آپ کے بچے, آپ کے گھر والے, یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم کا حصہ ہیں. ان میں سے کسی جگہ پر بھی کسی پہلو سے مداخلت نہیں کرنی چاہیے, بلکہ جو کچھ بھی آپ خدمت کر رہے ہیں یا دین سیکھ رہے ہیں یا طالب علم ہیں, اس میں ان سب کو ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ ان کی جگہ پر رکھ کر جو کچھ بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں. پہلی بات, بنیادی بات یہ. اس کے بعد یہ کہ کسی وقت کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی, ایمرجنسی کا معاملہ ہو گیا, اس میں آپ سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھ کر اشار کریں. وہ تقاضا بھی کیا کوئی لازمی تقاضے کے طور پر پیغمبر کی زندگی میں سامنے آیا؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو جو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ سیدنا عمر نے آ کے اپنا آدھا مال پیش کر دیا, یا سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا مال پیش کر دیا, اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ تو گویا توجہ دلائی کہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہر حال میں پوری کرنی چاہیے, اگرچہ وہ بڑی ایمرجنسی کا موقع تھا. یہ تو دیکھیے, آپ کے ہاں کوئی قحط پڑ گیا, آپ کے ہاں کوئی وبا پھیل گئی, اس طرح کے موقعوں کے اوپر گھر خالی کر دیے جاتے ہیں, جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ دے دیا جاتا ہے. تو یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اس کے اوپر ایک عارف نے بہت اچھا تبصرہ کیا تھا, اور تبصرہ بھی ایک اسلامی جماعت کے نظمی پر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ عام حالات میں حالت جنگ کے مطالبات کریں گے تو آپ فطرت کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں.
hmm.
تو ایک ہے عام حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے. عام حالات میں لوگوں کو اعتدال اور توازن کی تعلیم دینی چاہیے, اور حقوق و فرائض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ مقرر کیا ہے اسی کے مطابق بات کرنی. جو وہ سورہ انفال کے آخر میں فرمایا نا کہ اللہ کی کتاب میں جو رشتے ہیں اور ان کا جو کچھ تعلق ہے اور ان کی جو ایک تدریجی جگہ ہے وہ طے کر دی گئی ہے, وہ اللہ کی کتاب میں طے ہے. تو چنانچہ آپ پر جو پہلی ذمہ داری ہے وہ آپ کے گھر والوں کی ہے, آپ کے اعزہ کی ہے, آپ کے اقربا کی ہے, آپ کے دوست احباب کی ہے, آپ کے پڑوسیوں کی ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ توفیق دے دین کی خدمت کریں, دین کی دعوت میں سرگرم ہوں. اسی طرح سے اگر مثال کے طور پر کوئی شخص دین کی دعوت کو یا دین کے تعلیم و تعلم کو یا دین میں تصنیف و تالیف کو اپنی زندگی کا اصلی کام بنانا چاہتا ہے, تو اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے اعزاء اقربا کی جگہ یہ لے آئے, نہیں, اپنی معاش کی جدوجہد کی جگہ یہ لے آئے.
اچھا.
اس لیے کہ ہر آدمی معاش کی جدوجہد تو کرتا ہے, تو اگر اللہ اس کے لیے کوئی اسباب پیدا کر دے تو وہ اس جگہ پر اپنا پورا وقت دے سکتا ہے. چنانچہ بڑے بڑے اکابر کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے. یہ بات البتہ الگ ہے کہ کوئی آدمی کسی موقع پر اپنے کسی شوق میں, وہ سائنس کے علم کا شوق ہو سکتا ہے, بہت سے لوگوں کو کاروبار کا ایسا شوق ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کرتا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کے لیے اس کے اختیار پر معاملہ رکھا تھا اس کو اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا. یہ بھی کوئی بہت پسندیدہ چیز نہیں ہوگی, لیکن بعض حالات میں اس کو گوارا کیا جا سکتا ہے. اس فیصلے کے باوجود جو رشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہے ہیں ان میں کیا کریں گے؟ ماں باپ ہیں تو ہیں, بہن بھائی ہیں تو ہیں, آپ کے اعزہ اقربا ہیں تو ہیں, ان کو تو آپ رخصت نہیں کر سکتے. لیکن اگر فرض کیجئے آپ نے شادی کر لی ہے, ایک خاتون آپ کے گھر میں آ گئی ہے, تو آپ اس کے حقوق وہ آپ کو ہر حال میں پورے کرنے ہیں. چنانچہ اس طرح کا استدلال کرنا کہ میں فلاں دین کے کام میں جا رہا ہوں, اب میرے گھر والوں کو اللہ خود دیکھ لیں گے, سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے دیکھنے کی. تو اللہ تعالیٰ کا جو اپنا کام ہے اس میں آپ جا رہے ہیں, اور جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس کو آپ دیکھ نہیں رہے. تو پوری طرح توازن کے ساتھ اللہ کے دین کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنے شوق بھی پورے کرنے چاہیے. جب آپ اس توازن کو مجروح کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں, ان پر زیادتی کرتے ہیں, اور اس سے معاشرت میں, تہذیب میں, تمدن میں ایسا خلل پیدا کر دیتے ہیں کہ جس کے جب نتائج نکلتے ہیں تو آدمی خیال کرتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہی صحیح ترین قانون ہے.
ٹھیک. اچھا, ہم سب ایک اور آخری پہلو مختصر بازی کیجیے گا. بسا اوقات ہم نے دیکھنے میں آیا آج کل یہ موبائل فون ہر وقت ہاتھ میں آ جاتا ہے, لوگ ہوتے تو گھر والوں کے پاس اور کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تمہیں وقت دے رہے ہیں, لیکن فون پہ وہی کسی عالم کی تقریر, کسی کا واس قصہ, کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہوتا ہے. تو یہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہونا, یہ بھی حق تلفی ہے گھر والوں کے؟
اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. اس کے بلکہ اور بھی برے نتائج و اثرات ہیں. اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے کچھ وقت مقرر کیا جائے, اور اگر ادھر وقت مقرر کرنا ممکن نہیں, کوئی ذمہ داری کا معاملہ ہے, تو ادھر وقت مقرر کیا جائے. یعنی طے کر لیں کہ اتنا وقت بہرحال بچوں کو دینا ہے, اتنا گھر والوں کو دینا ہے, ان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. یہ معاملہ کوئی تبرع کا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی آپ نے کر لی یا مرضی یا نہیں کیا. جب ہم نے شادی کر لی تو بیوی کے حقوق قائم ہو گئے, کسی خاتون نے شادی کر لی تو شوہر کے حقوق قائم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کیا اسلوب اختیار کیا قرآن مجید میں؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, جیسے عورتوں کے اوپر فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں. یہی صورت مردوں کے بارے میں ہے. تو یہ حقوق ہر حال میں ادا کرنے ہیں, کیونکہ حق تلفی کو قرآن مجید اسم کہتا ہے, یہ بالکل ناجائز ہے, حرام ہے. تو حقوق پورے کرنے کے لیے اگر وقت کا معاملہ ہے تو وقت طے کیجیے, اگر مال خرچ کرنے کا معاملہ ہے تو اس میں ترجیح قائم کیجیے. یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے, اس میں ہم اپنی مرضی سے ترمیم نہیں کر سکتے. اور اس طرح کے کسی استدلال کو تو سننا بھی نہیں چاہیے کہ آپ اگر کسی دینی دعوت میں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو اب آپ اولاد پیدا نہ کریں, یا آپ ماں باپ کے حقوق ادا نہ کریں, یا بیوی کے حقوق ادا نہ کریں, یا رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیں. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ بالکل دین کے خلاف ہے.
ٹھیک ہے, ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. رمضان میں غاندھی صاحب کے ساتھ پیر سے جمعہ سوال و جواب کی خصوصی نشست کو لے کر حاضر خدمت تھے. وقت یہاں پہ پورا ہوتا ہے, کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. آپ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.